الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اور آپ سب پر انتہائی فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھ کو اور آپ سب کو ایک نعمتوں سے مالا مال زندگی عطا فرمائی بہت ساری مصیبتوں اور مشکلات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو محفوظ رکھا اور اس دنیا میں بہت ہی مطمئن اور پرسکون انداز میں اس کی عبادت کرنے کا موقع اس نے نصیب فرمایا ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی اور ہم جیسے دوسرے انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تاکہ ہم آپ کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات کو اپنا کر قبول کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکیں اور اپنی دنیا کو بھی آباد رکھ سکیں حاضرین جمعہ ابھی پچھلے دنوں آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو علاقہ صوبہ اور ہمارے اپنے پڑوس کی جو ریاست ہے, اپنے اطراف و اکناف کے علاقوں میں بارشوں کی تباہی اور پانی کی کثرت کی وجہ سے لوگوں پر جو مصیبتیں ٹوٹی, لوگوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, وہ ہماری اپنی تاریخ کے اندر بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. اپنے اس علاقے کے اندر, بالخصوص جنوبی ہند کے اندر, اس قسم کے حادثات کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بارش یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے, بلکہ منبع رحمت ہے, یہ رحمتوں کے کا ذریعہ ہے. یہ بارش ہو تبھی فصلیں اگتی ہیں, یہ بارش ہو تبھی انسان کی بے شمار ضروریات پوری ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ چند دنوں قبل جب تک بارشیں نہیں ہوئی تھی, یہی انسان چیخوں پکار مچائے ہوئے تھا کہ بارش کا موسم گزر گیا لیکن بارشیں نہیں ہوئی, اور ان بارشوں کا نہ ہونا ایک بہت بڑی مصیبت اسے نظر آ رہا تھا. لیکن ہفتہ تو ہفتے کی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بارش برسائی, تو صرف ہفتے دو ہفتے کے اندر انسان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اسی رحمت کو وہ زحمت سمجھنے لگا. یہ بارش جو ایک رحمت تھی انسان کے لیے زحمت بن گئی, اور انسان چیخ و پکار اس لیے مچانے لگا کہ اب یہ بارش رکے گی کب, میری مصیبتوں کا خاتمہ ہوگا کب. یہ واقعہ ابھی پچھلے دنوں گزرا, اور اس کے نتیجے میں جو تباہی پھیلی, جو مشکلات انسانوں کو پیش آئی, وہ ہم اور آپ کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں. میں آج کے اس خطبے میں اس واقعے کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ حادثات یہ انسانی زندگی کا خاصہ. انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ہی یہ بنایا ہے کہ وہ اس دنیا میں آزمایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے, بِنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, تمہارے مال اور تمہاری جان اور تمہاری پیداوار میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے. یہ آزمائش, یہ مصیبتیں, یہ مشکلات, یہ انسانی زندگی کا لازمی جز اور لازمی حصہ ہے. لیکن جو بات اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو بتلائی ہے وہ یہ کہ اس قسم کے مصیبتوں کو یا اس قسم کی مشکلات کو ایک وقتی حادثہ سمجھ کر ہم بھلا نہ دیں, ہم اس کو ایک وقتی حادثہ سمجھ کر نظر انداز نہ کر دیں, ایک وقتی مصیبت سمجھ کر اس کو بھول نہ جائیں. اس سے جو سبق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں, اس سبق کو حاصل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی فکر کریں. انسان اگر اپنی زندگی میں یہ مزاج نہ اپنائے کہ اس کی زندگی میں پیش آنے والے ہر واقعے سے وہ سبق لینے والا بن جائے, تب پھر انسان کی زندگی میں ایسے کتنے ہی حادثات پیش آ جائیں لکن وہ انسان ذرا بھی تس سے مس نہیں ہوگا, اس کی حالت ذرا برابر نہیں سدھرے گی. پھر وہ جو مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ آزمائش کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کے مقصد زندگی کو یاد دلانا چاہتے ہیں, اس مقصد کے حاصل کرنے میں انسان ناکام اور نامراد ہو جائے گا. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ واقعہ یا اس جیسے جو واقعات پیش آتے ہیں تو ہم اور آپ ان واقعات پر رکیں, غور کریں, دیکھیں کہ رب کی کتاب اور نبی کی سنت میں اس قسم کی مناسبتوں سے ہم اور آپ کو کیا ہدایات ملتی ہیں, ہمیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے, اس کا اندازہ لگائیں, اس کو معلوم کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں. ہم اور آپ کتاب و سنت کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو یہ جو حادثہ پیش آیا اس کو اگر ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جانچ کر دیکھتے ہیں تو یہ حادثہ ہم اور آپ کو کئی سبق دیتا ہے جن کی ہماری اور آپ کی زندگی میں اشد ضرورت ہے. سب سے پہلی بات جس کا ہم اور آپ کو ادراک ہونا چاہیے یا ہم اور آپ کو جس کو پہچاننا اور جاننا چاہیے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا اور انسان کے ساتھ بے شمار مخلوقات کو پیدا کیے,
ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا طاقتور بنایا, بڑا طاقتور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اس دنیا کے اندر. آپ جانتے ہیں آگ ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے یہ قوت دی ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو جلا کے خاکستر کر سکتی ہے. پانی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنی قدرت دی ہے کہ وہ دنیا کی بڑی سے بڑی چیز کو بہا کر لے جا سکتا ہے. ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنی قوت عطا کی ہے کہ بڑی سے بڑی عمارتوں کو یا بڑے سے بڑے تناور درختوں کو جھکا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ ان پہاڑوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حرکت کرتی ہوئی زمین کو استقرار نصیب فرمایا ہے. لوہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قوت اس کے اندر رکھی ہے کہ اس لوہے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پتھروں کو, ان پہاڑوں کو توڑنے کا, اس کے اندر اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنا طاقتور بنایا کہ یہ ساری کی ساری مخلوقات اتنے طاقتور ہونے کے باوجود انسان کے سامنے بہت ہی کمزور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا, کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کی ساری چیزوں کو, آسمان و زمین کی جو مخلوقات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں کی بہت ساری مخلوقات کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا, انسانوں کے تابع کر بنا دیا. نتیجہ کیا ہے؟ آج انسان پانی پر چلتا نظر آتا ہے جہازوں کے ذریعے, ہواؤں میں اڑتا نظر آتا ہے, اور بلند بالا عمارتوں کو بنا کر ہواؤں کے تھپیڑوں سے خود کو محفوظ کرتا ہے. دنیا کی وہ کون سی نعمت ہے جس پر انسان نے اپنی قدرت حاصل نہیں کی؟ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ دنیا کی ان طاقت اور مخلوقات پہ اسے اختیار حاصل ہو رہا ہے تو انسان کا نفس تکبر کا شکار ہونے لگتا ہے, وہ اپنی حقیقت بھول جاتا ہے, وہ سرکشی پر اتر آتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو با اختیار ذات ہے اس کو بھلا دیتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے متکبر ہونے لگتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کا دل نہیں گھبراتا ہے, رب کی نافرمانی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس کے جسم پہ راشات اور کپکپی نہیں جاری ہوتی ہے, رب کی مخالفت کرتے ہوئے اس کے دل میں ذرا برابر رب کا ڈر نہیں پیدا ہوتا ہے. رب اس قسم کے انسان کو ایسے حادثات سے دوچار کر کے یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ وہ خود خود انسان ضعیفہ, کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر ساری مخلوقات سے اختیار عطا کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان خود خود انسان ضعیفہ, یہ انسان رب کے مقابلے میں انتہائی کمزور ہے, اور انسان اس وقت تک صحیح ہے جب تک اپنے آپ کو رب کے مقابلے میں کمزور سمجھتا رہے. دنیا میں جب بھی انسان نے سرکشی اختیار کی, فرعون کو آپ جانتے ہیں, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت عطا کی تو حکومت کے نشے میں اس نے یہ دعویٰ کیا انا ربکم الاعلا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سمندر میں رب کر کے یہ سبق دیا کہ رب کی ایک حقیر مخلوق جس پر اللہ تعالیٰ نے آج تک شاید تجھے اختیار دیا تھا لیکن جب رب ناراض ہو تو اسی حقیر مخلوق کے ذریعے تجھے برباد کر سکتا ہے. نمرود ایک شہنشاہ تھا, بادشاہ تھا, خود کو صاحب اختیار سمجھتا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی موت کا ذریعہ ایک مچھر کو بنایا, اور بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سبق دیا کہ جس مخلوق کو تم نے حقیر سمجھا ہے رب اگر ناراض ہو جائے تو ایک حقیر مخلوق تمہارے خاتمے کا ذریعہ بن سکتی ہے. قارون نے یہ کہا انما اوتیتہ علی علم عندی, کہ یہ ساری دولت جو ہے یہ میں نے اپنی محنت کے بلبوتے پہ کمائی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے خزانے سمیت اسے زمین میں دھسا کر سبق سکھلایا کہ جس کو تم نے یہ سمجھا کہ اپنی محنت سے کمایا ہے رب ناراض ہو جائے تو تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا. یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتے ہیں کہ دنیا میں انسان کتنا ہی با اختیار کیوں نہ ہو جائے, دنیا کی ساری مخلوقات کو مسخر کر لے تب بھی اس حقیقت کو ہرگز نہ بھولے کہ وہ رب کا ایک حقیر سا بندہ ہے, وہ رب ذوالجلال کے سامنے بہت ہی معمولی مخلوق ہے. وخلق الانسان ضعیفا, یہ بہت کمزور ہے, رب کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرے, اس کے سامنے عاجز بن کر زندگی گزارے, زندگی کے ہر معاملے میں اس احساس کو زندہ رکھے کہ میں سب کچھ ہونے کے باوجود رب کے سامنے کچھ نہیں ہوں, میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود رب کے مقابلے میں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے, ساری چیزوں پر میں اختیار رکھتا ہوں لیکن یہ اختیار میرا اپنا نہیں ہے, رب کا دیا ہوا ہے, اس احساس کے ساتھ زندگی گزارے. اس لیے کہ انسان جب کبھی اس احساس سے محروم ہوتا ہے دولت کو سب کچھ سمجھنے لگے, اختیار کو سب کچھ سمجھنے لگے, اپنی ترقی کو سب کچھ سمجھنے لگے, اپنی قوت کو سب کچھ سمجھنے لگے, اپنی عقل اور ہوش مندی کو سب کچھ سمجھنے لگے تو انسان سرکشی پر اتر آتا ہے, اور یہ سرکشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی صورت میں بھی ناگوار ہے, کسی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے آج کا یہ انسان جس کے پاس موسم کو جانچنے کے آلات ہیں, جس کے پاس انسانوں کے مسائل کے حل کرنے کے لیے تیز رفتار سے تیز رفتار ذرائع موجود ہیں, ان سب کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک ہفتے دو ہفتے کی بارش سے اس انسان کو اتنا عاجز اور مجبور کر دیا کہ سارا ملک چیخوں کو چیخنے اور پکارنے لگا. کیوں؟ یہ احساس انسان کو ہو سکے کہ تم سب کچھ ہو لیکن رب کے مقابلے میں حقیر ہو. اس لیے اس بات کو یاد رکھنا کہ رب کی شریعت کے مقابلے میں, رب کے دین کے مقابلے میں, رب کی تعلیمات کے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا, رب کے مقابلے میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا, عاجزی اختیار کرنا, رب کی شریعت کا پابند رہنا, رب کے دین کو اپنانے کی کوشش کرنا, یہ سب سے پہلا سبق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلط کردہ اس مصیبت کے ذریعے ہم اور آپ کو ملتا ہے کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, کہ انسان بہت ہی کمزور ہے. اپنے آپ کو کمزور سمجھے تبھی یہ انسان ایک انسان بن کر زندگی گزارے گا, ورنہ یہ سرکشی پہ آئے گا تو انسانیت کے حد سے نکلے گا, رب کو ناراض کرے گا اور رب کی مصیبتیں اس پر مسلط ہوتی رہیں. یہ پہلا سبق ہے جو ہم اور آپ کو اس مناسبت سے ملتا ہے. کتاب و سنت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنا بندہ بن کر زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے کہ ہر سانس ہر قدم اس کی شریعت اور اس کے دین کے مطابق گزارے. اگر انسان اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہ ہو, سرکشی پر آمادہ ہو جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ آخرت میں تمہارے لیے جہنم ہے. لیکن اس جہنم میں داخل کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سرکش انسان کو, نافرمان انسان کو, کافر انسان کو, فاسق اور بے دین انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں مبتلا کر کے آپ موقع دیتے ہیں کہ اپنی اس مصیبت میں مبتلا ہو کر وہ واپس لوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. مومنوں اور کافروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کافروں کو بڑے عذاب سے پہلے جو آخرت میں ان کو ملنے والا ہے, اس بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذابوں سے ان کو دوچار کرتے رہیں گے, چھوٹے چھوٹے عذاب کی مزہ ان کو چکھاتے رہیں گے. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, شاید کہ یہ لوگ واپس پلٹ کر آ جائیں. جو انسان سرکشی کر رہا ہے, جو کفر کی راہ اختیار کر رہا ہے, جو شرک کی طرف جاتا ہے, جو بدعت کی طرف جاتا ہے, جو نافرمانی کی طرف جاتا ہے, اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ پلٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف آ سکے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے, یہ جو چھوٹا عذاب لفظ آیا ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ ہی مصائب الدنیا واسقامها وآفاتها, کہ یہ چھوٹے عذاب سے مراد دنیا کی مصیبتیں, دنیا میں آنے والی بیماریاں اور دنیا میں آنے والی آفتیں. آپ جانتے ہیں یہ انسان ابھی پچھلے کچھ دنوں تک اور آج تک بھی ایک بڑی بیماری کی طرف سے پریشان تھا, فلو کی بیماری, سوائن فلو کی بیماری. اس کو انسان نے ایک بیماری سمجھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تفسیر کی روشنی میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہو, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انسانوں کو عذاب ہو کہ تم سبق لو, تم پہ ہوش میں آؤ, دیکھو کہ تم کہاں تک اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق رکھے ہوئے ہو, کہاں تک تم شریعت کی پابندی کرتے ہو. یہ عذاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں مبتلا کرتے ہیں. یہ مصائب الدنیا, چھوٹے عذاب سے مراد دنیا کی مصیبتیں, دنیا کی بیماریاں, وہ آفات ہوا اور دنیا میں آنے والی یہ مصافات جن کو ہم قدرتی آفات کہتے ہیں, یہ ساری مصیبتیں اس کے اندر داخل ہیں. تو اس کے ذریعے سبق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتے ہیں کہ ہوش میں آؤ, دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں, تو جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کیا ہے کہ تمہیں سزا دیں گے, وہ دنیا میں بھی تمہیں چکھا کر سبق دے رہے ہیں کہ جو یہاں تمہیں سزا دے سکتا ہے تو وہاں بھی سزا دے سکتا ہے. وہاں جب سزا دے گا تو پلٹنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا, یہاں جب سزا مل رہی ہے تو ہوش میں آ کر پلٹ کر آنے کی کوشش کرنا. اس لیے کہ اس قسم کے حادثات سے دو چار ہو کر سبق نہ حاصل کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منافقوں کا شیوا بیان فرمایا. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کے متعلق کہا کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ انہم یفتنون فی کل عام، کہ ان کو ہر سال آزمایا جاتا ہے، ہر سال فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے، مرتن او مرتین، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، یعنی سال میں ایک یا دو مرتبہ ان منافقوں کو مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے. ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں، ولا یذکرون، اور نصیحت بھی نہیں حاصل کرتے ہیں. تو فتنے میں مبتلا ہونا، آزمائش میں مبتلا ہونا، مصیبتوں میں مبتلا ہونا اور پھر بھی سبق نہ حاصل کرنا، یہ منافقوں کا شیوا ہے، مومنوں کا شیوا نہیں ہے. توبہ نہ کرنا، نصیحت حاصل نہ کرنا، یہ منافقوں کا طریقہ ہے، یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ دوسرا اہم سبق ہے جو اس کے ذریعے ہم اور آپ کو ملتا ہے کہ مصیبتیں آتی ہیں تو انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنے عقیدے کا جائزہ لے، اپنے معاشرے کا جائزہ لے، اپنی تجارت کا جائزہ لے، اپنے اخلاق اور عادات کا جائزہ لے، دیکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مصیبتیں اس کے اپنے گناہوں کی سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر مسلط کی ہوں. توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، لوگوں تمہیں جو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ مصیبت تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے، لہذا اگر مصیبت آتی ہے تو اسے صرف ایک مصیبت سمجھ کے بھول نہ جانا، اسے یہ سمجھنا کہ یہ تمہارے اعمال ہے جس کی ایک تصویر آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں دکھانا چاہتے ہیں. اس کو دیکھ کر خود کو سدھارنے کی کوشش کرنا، خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنا، یہ دوسرا اہم سبق ہے جو کتاب و سنت سے ہم اور آپ کو ملتا ہے. تیسرا سبق جو اس واقعے کے پس منظر میں ہم اور آپ کو ملتا ہے، مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تمطر لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک آسمان ایسی بارش نہ اتارے جس بارش سے کوئی جو سبزہ نہیں اگے گا، ہریالی نہیں اگے گی. ایسی بارش جب تک نہیں ہوگی تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. شارحین حدیث نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب ایسی بارشیں ہوں گی کہ جن بارشوں سے بارش کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، وہ رحمت نہ ہو کر وہ زحمت بن جائے گی انسانوں کے حق میں. ایسی بارشوں کا نازل ہونا جو بارشیں انسانیت کے حق میں نفع کے بجائے نقصان کا باعث بن جائیں، شارحین حدیث نے وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور یہ بارشیں جو ہوئی آپ جانتے ہیں کہ یہ رحمتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے ایک زحمت بنی ہوئی نظر آئے. اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ویسی ہی بارشوں میں سے ایک بارش ہوگی جو ہم اور آپ کو اس بات کا احساس دلا رہی ہے کہ قیامت کی ایک نشانی تمہارے سامنے آئی ہے، تم ہوشیار ہو جاؤ. اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ قیامت جن لوگوں پر قائم ہوگی وہ اولئک شرار الخلق، وہ مخلوقات میں سب سے زیادہ برے لوگ ہوں گے. قیامت دنیا کے سب سے برے لوگوں پر قائم ہوگی. ان دو حدیثوں کو جمع کریں، ایک یہ کہ اس قسم کی بارشیں یہ قیامت کی نشانی ہے اور دوسری طرف یہ بات کہ قیامت سب سے برے لوگوں پر قائم ہوگی. اگر ان دو حدیثوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ہم سمجھنا چاہیں تو سبب یہ ملتا ہے ہم اور آپ کو کہ قیامت جن پہ قائم ہوگی وہ سب سے برے لوگ ہوں گے. اگر قیامت کی نشانیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ ان صفات کو اپنائے ہوئے ہیں جن صفات کی بنیاد پر آپ کا اور ہمارا شمار برے لوگوں میں ہو سکتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود کو سنبھالیں، خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف لوٹائیں تاکہ دو میں سے ایک بات ہو، یا تو یہ ہو کہ ہم سب نیک ہو جائیں اور قیامت ہمارے اور آپ کی نسل پر قائم نہ ہو اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بری مخلوق نہ بنے، یا کم از کم اتنی بات ضرور ہو اگر اللہ تعالیٰ نے اسی نسل پر فیصلہ کر لیا قیامت قائم کرنے کا تو کم از کم اتنی بات ہو کہ ہم اپنے نیک اعمال کی وجہ سے قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے. یہ سبب ہے کہ قیامت کی نشانیوں کو اگر دیکھتے ہو تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپس لوٹاؤ. یہ قیامت کی نشانی ہو سکتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہو سکتی ہے خود کو قیامت قائم ہونے والی نسل میں قائم کرنے سے بچانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو، سنبھالنے کی کوشش کرو. یہ تیسرا سبق ہے جو اسلامی شریعت سے ہم اور آپ کو ملتا ہے. اور چوتھی تعلیم جو ہم اور آپ کو اس قسم کی مناسبت سے ملتی ترمذی کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی مصیبت میں مبتلا شخص کو دیکھے تو یہ دعا پڑھے, الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, کہ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے بچا کے رکھا جس مصیبت میں تم کو مبتلا کیا ہے, اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سارے لوگوں پر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یہ دعا پڑھے جب کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھے, تو جو بھی یہ دعا پڑھے گا, ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس دعا پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں پھر کبھی اس جیسی مصیبت میں مبتلا نہیں کرے گی. یہ آئے یہ حدیث ہم اور آپ کو دو باتوں کی ہدایت دیتی ہے. سب سے پہلی بات یہ ادب سکھلاتی ہے کہ جب کبھی کسی مصیبت میں مبتلا شخص کو دیکھے, چاہے اس قسم کی قدرتی آفت میں مبتلا دیکھیں یا چھوٹی موٹی مصیبت یا بیماری میں دیکھیں, کسی بھی قسم کی آزمائش میں مبتلا کسی کو دیکھیں, تو اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاهم به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں. جب بھی آپ کسی مصیبت کا تذکرہ دیکھیں سنیں, اپنے سامنے دیکھیں کسی مصیبت کو, تو آپ یہ دعا پڑھیں. یہ پہلا سبق ہمارا آپ کو ملتا ہے, اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے اس حدیث سے کہ ہم جب اس قسم کی دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس مصیبت میں ان کو مبتلا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اس مصیبت سے محفوظ رکھے گا. افسوس اس کا ہے کہ دینی علم سے لات علمی اور دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ یہ کہ ان سارے واقعات اور حادثات کے اندر اخبارات کے اندر سب کی طرف سے مختلف قلم کی اپیلیں آئیں, امداد کے لیے تعاون کی اپیل آئی, لیکن یہ مسلم معاشرہ ہے جس مسلم معاشرے کے اندر آج تک نہ کسی اخبار میں نہ کسی مقام پہ یہ بات سننے کو ملی کہ نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ یہ دعا پڑھو تو اس جیسی مصیبت سے تم لوگ محفوظ رہا کرو گی. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم ہر چیز کو صرف دنیا کی حد تک دیکھنا چاہتے ہیں, ہر چیز کو ہم صرف اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. اسلامی شریعت کی روشنی میں جو تعلیمات ہم کو ملتی ہیں اس طرف دیکھتے نہیں. اسلام یہ کہتا ہے اس دعا کا اہتمام کرو تو اللہ تعالیٰ نے جس مصیبت میں ان کو مبتلا کیا ہے اس مصیبت سے تم کو محفوظ رکھے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ اس قسم کی جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عافیت میں رکھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اس دعا کے لیے, اس اہتمام, اس دعا کے لیے نبی کی سکھائی ہوئی اس دعا کا اہتمام کریں. تو یہ چوتھا سبق ہے جو اسلامی شریعت نے مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ جب کبھی کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھیں یا مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھیں, جب کبھی کسی آفت یا جب کسی اس قسم کی پریشانی کا تذکرہ سنیں تو اس دعا کا اہتمام کریں, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو یہ چوتھا سبق ہے جو ہم اور آپ کو اسلامی شریعت نے دیا ہے. اور پانچواں اور آخری سبق جو آج میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ کہ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومنوں کی آپس میں ایک دوسرے پر رحم کھانے اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے کے باب میں مثال مومنوں کی آپس میں ایک جسم کی ہے کہ جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم رات بھر بخار اور تکلیف کی وجہ سے جاگتا رہتا ہے. تو اسلامی شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ مصیبت ان پر آئی ہے لیکن جاگنا ہمیں چاہیے تھا, گھر ان کا ٹوٹا ہے لیکن پریشان ہمیں ہونا چاہیے تھا, لباس ان کے اترے ہیں لیکن ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے تھا کہ مصیبت ہم پہ اتری ہے, کھانے پینے کے لیے پریشان وہ لوگ ہوئے ہیں لیکن ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے تھا کہ یہ مصیبت ہم پر بھی آئی ہے. اس لیے کہ وہ ہیں, وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے, ہم سب ایک جسم ہیں, جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف آتی ہے تو ہم یہ نہ سمجھے کہ لوگوں پر مصیبت آئی ہے, ہم یہ سمجھے کہ ہمارے اپنے جسم کا ایک حصہ تکلیف میں مبتلا ہے. اسلامی شریعت یہ تعلیم دیتی ہے, یہ اہم سبق یہ دیتی ہے کہ جب کبھی کوئی اس قسم کی مصیبت آتی ہے تو لوگ ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے, ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھے, تبھی جا کر اس قسم کی مصیبتوں کے اندر ایک دوسرے کی مدد ہو سکتی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے, ایک کی تکلیف دوسرے کی تکلیف ہے, ایک کی پریشانی کو دوسرا شریک ہو کر ہلکا کیا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ وہ حدیث قدسی آپ کو معلوم ہونی چاہیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے پوچھیں گے کہ عبدی جو تو فلم تو علمی, بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کہ بندے سے کہ اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رب العالمین ہے, سارے جہانوں کا پالنے والا ہے, تیرے بھوکے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ فلاں میرا بندہ بھوکا تھا, اگر تم نے اس کو کھلایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ میں پیاسا تھا, میرے بندے تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ بندہ پوچھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رب العالمین ہے, تیرے پیاسا ہونے کا کیا سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا, اگر تم اسے پانی پلاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے. اس حدیث کی روشنی میں جو بات ہم اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس قسم کی مصیبتیں جہاں مصیبتیں ہیں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کا ایک بہترین موقع بھی ہے. وہاں ہم پہنچے, ہماری مدد پہنچے, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہاں پائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے وہاں موجود رہے گی. ہم بندوں تک پہنچیں گے تو بندوں تک نہیں پہنچیں گے, حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے جو ہم اور آپ کو پیغام دیتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جب کبھی اس قسم کی مصیبت آتی ہے تعاون کے نام پر چند روپیے چند پیسے ڈال کر ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض اپنا ادا کر دیا. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مثال کو آپ سمجھیں کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تکلیف جب شروع ہوتی ہے ساری رات جسم پورا پریشان رہتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا جب تک تکلیف اتر نہیں جاتی جسم کا باقی حصہ بھی سکون محسوس نہیں کرتا. مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس قسم کی جب کبھی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت میں اس وقت تک سکون سے نہ بیٹھیں جب تک انسانوں کی ساری مصیبتیں حل نہیں ہو جاتی, ان کی پریشانیوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. ہفتے دو ہفتے چندے کرنا, چند دنوں تک چند پیسے حوالے کرنا, یہ مسئلے کا وقتی حل نہیں ہے. ان کو پھر سے صحیح طریقے سے آباد کرنے اور ان کے مسائل کا حل کرنا یہی حقیقی ایمانوں میں ان کی مدد ہے. اور اس سلسلے میں یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں, یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں, اسلامی شریعت کفر کی وجہ سے کافروں سے محبت رکھنے سے منع تو ضرور کرتی ہے, لیکن اس قسم کی جب انسانی مصیبتیں آتی ہیں تو کافروں تک انسانی دائرے کے اندر انسانیت کے معاملے میں حسن سلوک کرنے سے اسلامی شریعت نہیں روکتی ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدد کا مطلب صرف مسلمانوں کی مدد کی جانی چاہیے. نہیں, کفر کی وجہ سے ان سے نفرت اپنی جگہ پہ رہے گی, لیکن انسانیت کے نام پہ مدد کرنا اسلامی شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ مکہ کے اندر قحطی عام ہوئی تھی, مکہ کے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کو نکالا تھا, نبی کے صحابہ کی جانیں لی تھی, نبی کے صحابہ کو جنہوں نے تکلیف دی تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجیے کہ اس قحط سالی کا خاتمہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جنگ کا معاملہ ہے, آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہے, لیکن جب ایک انسانی مصیبت کھڑی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ مکے کے لوگوں پر سے یہ قحط کا خاتمہ ہو جائے. اس حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کافروں تک بھی حسن سلوک کرنا اسلامی شریعت اس سے روکتا نہیں ہے, ان کے کفر کی وجہ سے ان سے محبت نہیں ہو سکتی ہے, لیکن انسانیت کے بل بوتے پر مصیبت کے وقت ان کے کام آنا اسلامی شریعت اس سے روکتی نہیں. اس لیے بغیر کسی فرق کے اس کا خیال رکھیں کہ اگر سامنے آنے والا اگر آپ کے سامنے آنے والا اگر کوئی کافر بھی ہو تو آپ اس کی مدد کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں, اس مصیبت میں سب کے کام آنے کی کوشش کریں. یہ پانچواں اہم سبق ہے جو ہم اور آپ کو اس مناسبت سے ملتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان الصدقۃ تدفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ویسے ہی ٹھنڈا کر دیتا ہے جس طریقے سے پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اس لیے کثرت سے صدقہ کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے کی کوشش کریں, اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کو پھر سے ایک مرتبہ اسی طریقے سے آباد کرنے کی کوشش کریں جس طریقے سے وہ پہلے آباد تھے. یہ پانچواں اہم سبق ہے جو اس قسم کی مناسبتوں سے ہم اور آپ کو ملتا ہے. کسی کے اپیل کرنے کی ضرورت نہیں, کسی کے چندہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے طور پہ دیکھیں کیا ایک مسلمان کے کتنے کام آ سکتے ہیں, ایک انسان کے کتنے کام آ سکتے ہیں, اس کی فکر کریں. یہ پانچواں اہم سبق ہے جو ہم اور آپ کو اسلامی شریعت دیتی ہے. تو بہرحال جو بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ یہ کہ بارشیں ہوئی, لوگوں کے سامنے مصیبتیں کھڑی ہوئی اور تقریباً ختم بھی ہو گئی, لیکن ایک مومن کی زندگی میں کوئی واقعہ صرف واقعے تک نہیں رہتا, حقیقت میں اس واقعے سے مومن بہت سارے سبق لیتا ہے. میں نے آج کے اس خطبے کے اندر آپ کے سامنے پانچ بڑی باتیں رکھی ہیں جو ایک سبق کے طور پہ ہمیں ان واقعات سے ملتی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ انسان اپنے ساری قوتوں ساری صلاحیتوں کے باوجود ایک عاجز اور حقیر اور کمزور مخلوق ہے. اس احساس کو انسان ہمیشہ اپنے دل کے اندر زندہ رکھے. اور دوسری بات میں نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وقتی طور پر آنے والا ایک عذاب ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے انسانوں کو چکھا رہے تاکہ انسان پلٹ کر آئے, اس سے سبق لے کر پلٹ کر انسان واپس آئے. یہ دوسرا سبق تھا. اور تیسرا سبق میں نے ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے یہ قیامت کی نشانی ہو, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کر کے شریعت سے خود کو جوڑنے کی کوشش کریں. چوتھی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس قسم کی مصیبت میں جب آئیں تو اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعا کا اہتمام کریں. اور پانچویں اور آخری بات میں نے رکھی کہ جب کبھی اس قسم کی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت میں پریشان حال لوگوں کے کام آنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری, ایک مسلمان کا فرض ہے. اس احساس کو اپنے دلوں کے اندر زندہ رکھیں. تو یہ باتیں آج کے اس خطبے میں نے رکھنی ضروری سمجھی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو اس قسم کے حادثات سے صحیح سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو زندگی کا ہر سانس اس کی شریعت اور اس کے دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو حل فرمائے, آسان فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور